بسم اللہ الرحمن الرحیم. احیاء ملٹی میڈیا کی پیشکش. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ahya.org.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعلموا ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. اس سورہ حجرات کی دو آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بتایا اور حکم دیا کہ وَعْلَمُوا, تم اچھی طرح سے جان لو, اچھی طرح سے سمجھ لو اس مسئلے اور اس حقیقت کو ان نفیکم رسول اللہ, اب تمہارے درمیان اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. یہ اس وقت کی بات نہیں, میرے ساتھ میں زندگی کی بات ہے, زمانے کی. صحابہ کرام کو حکم دیا جا رہا ہے ایمان والوں کو کہ اچھی طرح سے یاد رکھو, سمجھ لو کہ ان نبیکم رسول اللہ, اب تمہارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. کیا مطلب ہو؟ جب تک نبی علیہ السلام تشریف نہیں لائے تھے, دنیا کے ہر انسان کو آزادی حاصل تھی. جیسی مرضی ہو ویسے وہ کرے, کوئی دین کوئی شریعت تھی ہی نہیں جو اس کی پابندی کی جاتی, بالکل آزاد تھا انسان. اتنے آزاد کی راستہ پکڑ کے چلے جا رہے ہیں. ایک چھوٹا سا پتھر جس کو انہوں نے اپنا معبود سمجھا ہے, اپنی مشکل کشائی حاجت روائی کے لیے, جیسے آج انسان یہاں باندھ لیتا ہے تعویذ وغیرہ, نا کہیں امام جامع کا ہے کسی اور کا یہاں باندھ لیتا ہے, تو یہاں باندھے کچھ یہاں رکھا ہے, ایسے ہی اس زمانے میں تعویذ تو نہیں تعویذ ہوتی تھی, ساتھ ساتھ وہ جن معبودوں کی عبادت کیا کرتے تھے ان کے نام کی چھوٹی سی مورتیاں پاکستانی یا بالکل چھوٹی سے رکھ لیتے اور جیب میں چلے جا رہے ہیں. وہ یہ سوچتے تھے ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے, ہماری قسمت کا تحفظ ہمیں عطا کرے گا. لیکن چلے جا رہے ہیں, کہیں کوئی اور چمک دمک والا اچھا پتھر نظر آیا, کہتے اس سے اچھا تو یہ نظر آیا, اس کو اٹھا کر کے پھینک دیتے, اس کو نیا والا رکھ دیتا. یہ بلکہ مہربانی سے زندگی گزارنی, بالکل آگاہ رکھا ہے انسان, جیسے مرضی ہو جس کی وہ عبادت کرے, جیسی مرضی ہو اپنا وہ عمل کرے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اعلان کر دیا گیا, اب تم لوگوں نے اپنی منمانی اپنی رائے اپنا طور طریقہ سب ختم کرنا پڑے گا, اب تم آزاد نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں زندگی گزارنے میں اب تمہیں حقوق میں معاملات میں عبادات میں کلی طور پر آزادی تم کو حاصل نہیں ہے, اور تم تمام دنیا کے لوگوں کو سب کو مل کر کے متفق ہو کر کے ایک ہی راستے پر چلنا ہے. وہ کیا ہے؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں گے اسی کے مطابق تمہیں عمل کرنا ہے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنا ہے. اب سب کی آزادی ختم, سب کا طور طریقہ ختم, اب صرف ایک طریقہ چلے گا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. عبادت صرف ایک اللہ کی ہوگی, اللہ وحدہ لا شریک کی ہوگی, اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں طریقہ صرف محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا اپنانا پڑے گا. عرب ہو, عجم ہو, عالم ہو, جاہل ہو, ایرانی دورانی ہو, دنیا کے کسی بھی خطے کا رہنے والا ہے, اب سب کی آزادی ختم ہو گئی, عبادت صرف ایک کی ہوگی, اور عبادت کرنے میں طریقہ صرف ایک ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنایا جائے گا. ساری آزادی انسان کی آزادی میں مرمانی چھین دے گی. اسی لیے حدیث کے اندر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آتے, دنیا سے دن مکمل وزن نقل نے کافی بڑی وادی دو تو چک لو, آپ نے وعدے کر دیا, فرمایا دنیا سجن للمؤمن وجنۃ للکافر اور ما قال علیہ الصلوۃ والسلام رواہ مسلم. یہ دنیا ہے, یہ جنت ہے کافروں کے لیے. جنت ہو نہیں تو والی جنت ہے, جنت کے معنی پاک سمجھ گارڈن ہے. ایک انسان کسی پارک میں گیا اور ٹکٹ لے لیا, کہیں نیشنل پارک میں گیا یا مزار پارک میں گیا یا ایک بریج سے نیچے اترتے ہی اس کو ٹکٹ کی ضرورت ہے. ٹکٹ لے لینے کے بعد بالکل آزاد ہے, چاہے اس کنارے جائے یا اس کنارے, چاروں طرف سے آزاد ہے وہ, جب تک مرضی ہو رہے اور جب مرضی ہو وہاں سے واپس آ جائے. بس انجری کے لیے ٹکٹ چاہیے اور فروغ کے لیے کوئی بات نہیں, اب وہ آزاد ہے. چاہے وہاں کیسے لیے ہیں, طرح طرح کی مشینیں لگی ہیں, طرح طرح کے کھانے کا انتظام ہے, کھانے پینے گھومنے ٹہلنے کے لیے کوئی بھی طور پر آزادی ہے, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. آپ نے ساتھ سنایا یہ دنیا کافیوں کے لیے باقاعدہ ایک گارڈن ایک چہر اور ایک پارک کے مانی ہے, کافی آزاد ہے. دیش کی مرضی ہو, چاہے خنزیر کا گوشت کھائے, چاہے سانپ اور بچھو کھائے, چاہے گیدڑ اور بھیڑیا کھائے, چاہے شراب پیے, شراب میں نجس جانوروں کا خون ملا کر کے پیے, کلی طور پر آزاد ہے. چاہے پتھر کی عبادت کرے, سورج اور چاند کی عبادت کرے, اپنے جیسے انسان کی عبادت کرے, نہ اس کے لیے کوئی حرام چیز ہے, نہ اس کے لیے کوئی ناجائز ہے, نہ اس کے نگاہ میں کوئی شرک ہے, نہ اس کے نگاہ میں کوئی کفر ہے, کلی طور پر وہ آزاد ہے. لیکن اس کے برخلاف وسجن للمؤمن, مومن کے لیے دنیا جیل خانے کے معنی میں, سجن کہتے ہیں جیل کو. ایک انسان اگر جیل میں چلا جاتا ہے اس کی اپنی ساری آزادی ختم ہو گئی, بلکہ ممکن ہے کسی وقت اپنے مرضی کے مطابق ٹیلی فون سے کرنا چاہے اسے ٹیلی فون کرنے کی اجازت نہ دی, اگر کسی سے ملاقات کرنا چاہے تو ملاقات نہیں کر سکتا. اب اسے پابندی کرنی ہے دیر کے قوانین اور آداب کی, وہاں کے دستور اور نظام کی. اپنی کوئی منمانی نہیں, سوئے گا وہاں کے قانون کے مطابق, اٹھے گا وہاں کے قانون کے مطابق, ٹیلی فون کرے گا وہاں کے دستور اور نظام کے مطابق, کھانا اپنی منمانی سے نہیں کھا سکتا, کھائے گا تو وہاں کے مرضی کے کلی طور پر. انسان کو دیر کے قانون کا پابند بنا دیا گیا, ایسے ہی قانون کی پابندی کرنے کتاب و سنت ان کی پابندی ایسے ہی ہونی چاہیے جس طرح سے جیل کے جانے کے بعد انسان جیل کے قوانین کا پابند ہو سکتا ہے. یعنی اب کلمہ پڑھ لینے کے بعد انسان کی اپنی کوئی آزادی تھی, کرنا وہی پڑے گا جو اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے. سونا ہے تو اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق, چلنا ہے تو شریعت کے مطابق, سونا ہے تو سنت کے مطابق, انسان برا کام کر رہا ہے تو شریعت کے مطابق, خرید و فروخت کر رہا ہے تو شریعت کے مطابق. اب انسان کی اپنی ساری زندگی کی منمانی ختم, کلی طور پر اسے پابندی کرنی ہے شریعت اسلامیہ کی. اس لیے آپ نے فرمایا دنیا سجن للمؤمن و جنت للکافر, اور اسی چیز قریب قریب یہی چیز اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کے اندر بیان کی, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنۃ. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خرید لیا ہے, کیا خریدا ہے؟ ایمان والوں کی جان اور ایمان والوں کی, ایمان والوں کا مال, ایمان والوں کے جان اور مال کو اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے. اور خرید جان اور مال کی عوض اللہ تعالیٰ نے بس ایمان والوں کو کیا دیا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ, اللہ نے ان کو جنت دیا ہے. جنت کی عوض انسان اپنے آپ کو بیچ چکا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے مطابق یہ آیتیں جو میں نے تلاوت کی بیان کیا گیا, وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, اب یاد رکھو اے ایمان والو, تمہیں دنیا کے کسی بھی شعبے کے اندر اپنی منمانی زندگی گزارنے کا اختیار نہیں ہے, اور کیونکہ تمہارے درمیان آخری رسول آ چکے ہیں, شریعت لے کر کے آئے ہیں. اب ہر ایک انسان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی پیروی کرنا, چاہے خوشی کا معاملہ ہو یا غمی کا, جو بھی تمہیں گزارنا ہے وہ شریعت کے مطابق. پھر اللہ تعالی ساتھ میں لو جو کی فی کثیر من الامر لعنتم, اور یہ بھی یاد رکھو تم نے کوئی بڑا سے بڑا ہو یا چھوٹا سے چھوٹا, ہر ایک کو کس کی پابندی کرنی ہے؟ ہمارے نبی کے امروں میں آ جائے گی. کیوں؟ اگر ہمارے نبی تمہارے مرضی کے مطابق چلنے لگے, ہر ایک کو اس کے مرضی کے مطابق تعلیم دی جائے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہمارے نبی کا کچھ نہیں بگڑے گا, اللہ تم خود مشکلات میں شامل ہو. اگر اللہ کے تعالیٰ یہ حکم دیتا کہ بھائی مسجد میں آئیں, مسجد میں آئیں, اذان ہو جائے تو اذان دینے کی بڑی فضیلت, ہر آدمی کو جیسی مرضی اپنی اپنی اذان دیتا ہے, تو میرے خالی ثواب کی نیت میں اگر دوست کو نماز کے تو کیا کرتے اذان دے, کیا خیال ہے؟ کوئی اذان دے پاتا ہے؟ پورا بہانڈا شور ہنگامے سے کوئی نہیں. پھر مسجد میں آنے کے بعد جب نماز کا ٹائم ہوا, شریعت ہمیں یہ پابند نہ کر دیتی کہ بھائی چاہے ایک لاکھ آدمی ہو یا دو لاکھ ہوں, ہر ایک کو ایک ہی امام کے پیچھے مسجد میں نماز پڑھنی ہے. جب امام تکبیر کہے گا تب تکبیر کہے, اور جب امام قرآن کرے تو سنے, تو رکوع میں جائے تو رکوع میں جائے, سجدے میں جائے تو کیا خیال ہے؟ اگر تین نہ ایک لاکھ آدمی ہو سب کو جاتی ہے بھائی اپنی اپنی مرضی سے پڑھو, کوئی سورۃ البقرہ پڑھتا, کوئی سورۃ آل عمران پڑھتا, کوئی سورۃ دعا پڑھتا, کوئی سورۃ لیل پڑھتا, اور ایک لاکھ آدمی اگر بلند آواز سے ایک ہی وقت میں نماز پڑھنے لگتے تو شاید وہ کہتا بھائی ہم کو پڑھنے دے دو, مشق انسان پیدا ہوتا نہیں. آپ اللہ نے فرمایا اب ہر کس نہیں, تم میں سے ہر انسان کو اپنی اپنی رائے, اپنا اپنا خیال, اپنا اپنا طریقہ, اپنی اپنی سمجھ سب کو چھوڑ کر کے صرف ایک رائے ہوگی, ایک بات ہوگی, ایک مسئلہ ہوگا, وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا سارے دنیا کے لوگوں کو مل کر کے صرف نبی کی ایک بات پر عمل کرنا. اگر نبی تم نے ہر ایک کی بات کو ماننے لگے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ سب کی مرضی کا لحاظ رکھتا تو اب تک زمین اور آسمان سب کا نظام درام برہم ہو گیا ہوتا, کوئی نظام نہیں چل سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا اللہ نے تمہارے اوپر بڑا کرم کیا ہے, ولکن اللہ حبب الیکم الایمان, اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر بہت کرم کیا کہ ایمان اور دین کی محبت اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں پیدا کر دیا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کیوں پڑھنے کی نماز پڑھنے کے لیے؟ آپ کے دین, آپ کے دل میں نماز تراویح کی, نماز قیام کی, ماہ رمضان کی محبت اللہ نے ڈال دی ہے, اسی لیے بستر کو ترک کیا, کاروبار کو چھوڑا, ہر قسم کی تکلیف اور مشقت اٹھائی, نیلے امید آ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود کوئی ساتھی جانے کے لیے تیار مسجد سے نہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ دین اور ایمان کی محبت تمہارے دلوں میں پیروت کر دیں. ولیکن ایمان, اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم یہ کیا کہ تمہارے دلوں میں دین ایمان کی محبت پیدا کر دی, اور اتنی محبت پیدا کر دی کہ دین اور ایمان کی محبت ہی تمہیں شریعت کی پابندی پر آمادہ کر دی. وقر رہا یہ کمل کفر ون فسو کا بڑ احتیاط, اور تین چیزوں کی نفرت اللہ نے تمہارے دلوں میں پیدا کر دی. یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم. نمبر ایک کفر, کفر و شرک سے اللہ نے تمہارے دلوں میں بڑی نفرت پیدا کر دی. ون فسو صرف یعنی وہ عمل جو کفر کے بعد ہوتے ہیں, جیسے گناہ کبیرہ گناہ ہے, کچھ آواز ایسی ہیں جو انسان کو کفر و شرک تک پہنچا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ان اعمال کی بھی نفرت پیدا کر دی, بلکہ اتنی نفرت پیدا کر دی جو ضرورت سے زیادہ ہی ہو گئی. اب وہ نبی نے صاحب پوچھنے لگے اور بابا کو سب پوچھنے, خان صاحب نے پچھلے بیٹھا کہیں گے استاد جی مسئلہ بتایا. میں نے کہا کہ استاد جی بہت ضروری مسئلہ ہے, آج میں نے نماز نہیں پڑھی. کیوں؟ وضو کر کے سے چلا رہا تھا, ایک ہندو آیا, اس نے کماری نہیں ہندو ہے, اس نے مسافہ ملایا اور میں نے اس کا ہاتھ بڑھایا, بعد میں پتہ چلا ہندو ہے, تو ہندو سے ہم نے مسافہ ملایا ہمارا وضو کیوں جگہ ڈال سکے کہ تین نفرت پیدا ہو گئی کہ بعد میں پتا ہے کیا یہ ہندو ہے, اس ٹچ کر گیا تو ہماری نماز ہمارا وضو ٹوٹ گیا. حالانکہ دلیل سے دلیل جانور بھی اگر آپ کو چھو لے تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا, کسی کے چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو یہ اصل میں ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم کہ کفر کو جانے دے, جو انسان کفر کرتا ہے اس کی بھی نفرت دلوں میں ہے, وقت ہو گئی بدلا گیا وقت رہا ہے, ایک ملک ہو رہا ہے. پھر کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا کرنے والا کافر نہیں ہوتا, مشرک نہیں ہوتا, لیکن انسان بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے, کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے. وہ کتنے گناہ ہیں؟ ان میں سے سات وہ ہیں جن کا تذکرہ میں نے دن یہاں کیا تھا. اس طرح کو سوال ہونے پر سات ہلاک کو برباد کر دینے والے گناہوں سے بچو, یہ ہے گناہ کبیرہ. اشراف باللہ, اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا, جادوگری, کسی کو نہا قتل کرنا, سود کھانا, یتیم کا مال کھانا, اور توجہ لے جاؤں مزہ میدان جنگ سے تیر پھیر کر کے بھاگنا, پلسری دکھا کر کے بھاگنا, اور اسی طرح سے وقت الحسن محنت حاصل دین دار پار دامنا اور اس کے اوپر تہمت تلاشی کرنا, یہ ہے گناہ کبیرہ. اللہ تعالیٰ نے ساتھ وقت رہا انہیں تم الکفر اور تمہارے دلوں میں نفرت پیدا کرتی, ان گناہوں کی بھی ہے تو بہت بڑے گناہ, گھر کے لوگ کفر اور شرک نہیں ہے لیکن ان گناہوں کی بھی نفرت. نمبر تین والحسدیان, اللہ تعالیٰ نے عام برائیوں کی بھی نفرت تمہارے دلوں میں عورت کر دی, اگر معمولی سے گناہ کبیرہ بھی ہے تو اس کی بھی نفرت تمہارے دلوں میں پیدا کر دی. اللہ کا فضل ہے, یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو تمہارے اوپر کیا گیا ہے, کہ دین کی ہر بات کی محبت دلوں میں پیدا کر دی اور نافرمانی برائی کفر شرک کی ہر چھوٹی بڑی برائی کی نفرت تمہارے دلوں میں پیدا کر دی. جب برائیوں کی نفرت دل میں ہے تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہو. اللہ نے فرمایا فضل من اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں پتا کیسے چلے کہ میں مومن ہوں؟ آپ کے ساتھ بہت ہی آسان ہے, اذا فرغت حساتک فانت مومن, جب نیکیاں تمہیں اچھی لگنے لگے جب نیکیوں کی محبت پیدا ہو جائے دل میں اور برائیوں کی نفرت پیدا ہو جائے تو آپ مومن, تب سمجھاؤ اس کو مومن ہو. اور اگر اس کے کہیں الٹا ہو جائے, برائی کی محبت ہو نیکی سے نفرت ہو, اس کا مطلب ہے کہ ایمان کا ذرہ برابر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی حصہ باقی نہیں رہ گیا. اللہ تعالیٰ نے ایک بنائے سالے بنائے, باقی باتیں انشاءاللہ کل پیش کی جائیں گے. اللہ تعالیٰ سننے کے ساتھ ہم نے توفیق دیا. قولوا قولی ہذا واستغفر اللہ العظیم من کل ذنب.